جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ شاہ خارزم کے نواسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، بہت بڑے عالم تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ علم کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی حقیقت تب جب پتہ چلی کہ جب اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے غلامی میں جائے، تب پتہ چلا کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور تقویٰ کی اور تعلق مع اللہ کی حقیقت کیا ہے. تو معرومی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب دام برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ معرومی فرماتے ہیں خدا جو عین توفیق ادب، کہ اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کہ بے ادب محروم من اسفس دے رہا ہوں، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے وہ محروم رہتا ہے. ادھر آ جاؤ، دیکھو سونا مت سمجھے، آنکھیں نکال دوں گا ورنہ. لے آرزو کا نام تو پہلو سے دل کو نکال دوں گا، لے آرزو کا نام تو پہلو کو دل سے نکال دوں گا. مومن نہیں جو رب رکھے آرزو سے ہم، مومن شاعر گزرا ہے، تو وہ شاعر کا ایک دوست تھا، اس کا تخلص آرزو تھا، وہ بدعتی تھا. اس طرف آ جائیں، یہ والے اینگل زیادہ مزیدار ہے. تو وہ مومن نے آرزو سے کہا، اب وہ آرزو اس کا شاعر دوست جو تھا وہ بدعتی تھا، تو اس نے اب اس کو یاد کر رہا تھا، تو مومن نے اس کو سمجھایا لے آرزو کا نام، دل سے کہا لے آرزو کا نام تو پہلو سے دل کو نکال دو. مومن نہیں جو ربط رکھے آرزو سے ہم. اب رہی بات کہ اس شعر کا یہاں کیا جوڑ ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک دیہاتی جا رہا تھا، اس کے سر پر چارپائی رکھی تھی جس کو کھاٹ کہتے ہیں اور دیہاتی کو جاٹ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک تیلی وہاں سے، شہر میں رہنے والا تیلی، وہ گزرا، تو اس نے اس دیہاتی کو دیکھ کر کہا کہ جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. تو دیہاتی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے مجھے ایسے بولا کہ میرے سر پہ کھاٹ اور چارپائی ہے. تو اس نے بھی کہا، اس نے کہا تیلی رے تیلی، تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا کہ اب وہ تیلی نے کہا لو جی وزن تو ملا نہیں، کہ جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، وزن برابر ہے. جاٹ کا وزن کھاٹ سے ملایا اور تیلی کا وزن کولو سے تو نہیں ملتا. تو دیہاتی اور جاٹ نے کہا کہ وزن ملے یا نہ ملے، کولو کے وزن سے تو مرے گا. تو معرومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا جو ہے توفیق ادب، کہ اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کہ ہم کو با ادب بنا دیجئے، کیونکہ بے ادب محروم من از فضل رب، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اور بے ادبی کا جرم اتنا شدید ہے کہ جو سزا کفر پر ہے وہی سزا بے ادبی پر ہے. جیسے کفر کی سزا ہے ثبوت عمل، عمل کا ضائع ہو جانا، اعمال کا ضائع ہو جانا. لہذا اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھے، انسان جو گناہ کرتا ہے گناہ کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتے، وہ ایک نور ہے جو ضائع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن عمل باقی رہتا ہے. لیکن کفر کی وجہ سے عمل بیکار ہو جاتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے ادبی کے لیے فرمائی کہ ان تحبط اعمالکم، یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آوازوں پر. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں جاہلوں کی طرح باتیں کرتے ہو، نبی سے ایسے بے تکلفی سے باتیں مت کرو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اس کا تم کو شعور بھی نہ ہو، خبر نہ چلے تم کو. تو پتہ ہی چلا کہ بے ادبی اتنا خطرناک عمل ہے، بے ادبی ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بعض لوگ آئمہ حضرات کو، امام ابو حنیفہ خصوصاً رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے. تو ایک شخص نے امام صاحب کی شان میں گستاخی کی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی. میرے مرشد فرماتے کہ انہی کا جو ایک عالم تھا، اس نے اس شخص کو کہا کہ توبہ کر اس پر، امام صاحب اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو اس پر توبہ کر ورنہ تیرا ایمان ضائع ہو جائے گا. وہ نہیں مانا، اس نے توبہ نہیں کی اور بکا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص قادیانی ہو گیا. تو کسی نے اس عالم سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو عمل ضائع ہو جائے گا؟ اس نے کہا بات یہ ہے، اس عالم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ امام صاحب اللہ تعالی کے محبوب اور پیارے ہیں، اور جب کوئی شخص اللہ کے کسی پیارے اور محبوب کو ستاتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو واپس لے لیتے ہیں، اور ایمان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ، تو مجھے یہ ہوا تھا کہ یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے کا مذاق، استہزاء اور ان کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے. لہذا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا محبوب چیز لے لیں گے. لہذا وہی ہوا، اس کی محبوب چیز اپنی جو ایمان تھی وہ واپس لے لی. اس نے امام صاحب کا ایک واقعہ اور لکھا کہ ایک شخص آیا امام صاحب کی مجلس میں، اور آ کر اس نے آ کہا کہ میں تمہاری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب کی عمر بڑی، والدہ کی عمر اور زیادہ تھی. امام صاحب نے اس کو بہت بدتمیزی اور بے ادبی سے کہا. اس نے، امام صاحب نے اس کو تحمل اور برداشت کیا. میرے مرشد سناتے ہیں کہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری والدہ ہیں، وہ خود بالغاہ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، ان سے پوچھ کر میں بتا دیتا ہوں. اندر تشریف لے گئے، والدہ سے جا کر عرض کیا کہ ایک شخص ہے ایسا نکاح کی دعوت دے. اس نے کہا بیٹا میں تو نکاح کے قابل بھی نہیں ہوں. کہا اماں میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا. امام صاحب جب واپس آئے تو میرے مرشد فرماتے ہیں وہ شخص مرا پڑا تھا. امام صاحب کے صبر نے اس کے صبر نے یہ انتقام، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بے ادبی مت کرو. اور بے ادبی یعنی ایک تو کسی دین یا دین کے خادم کے ساتھ، دین یا دین کے خادم کے ساتھ استہزاء اور مذاق اور زبان درازی نہ کرو، چاہے سامنے ہو یہاں تک کہ غیر موجودگی میں بھی نہ کرے. یہ بہت خطرناک عمل ہے. اور پھر ادب پر جو اللہ تعالیٰ نے چیز عطا فرمائی، وہ سب سے محبوب چیز تھی ایمان کے بعد، جو ایمان کو جلا بخشنے والی ہے اور ایمان کی فنیشنگ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ایک واقعہ اور یاد آیا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اس زمانے میں حضرت مدنی کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان الگ نہ ہو، پاکستان نہ بنے، یہ حضرت کی ایک ذوق تھا، اجتہاد تھا. اور حکیم الامت تھانوی یہ چاہتے تھے کہ الگ ملک بنے، پاکستان ملک الگ بنے، جہاں پر مسلمان اپنے شاعر میں اور اپنی چیزوں میں آزاد ہو، یہ حضرت کا ایک ذوق تھا. اس میں وہ لوگ اپنی رائے پیش کرتے تھے، لیکن کسی پر تھوپنا نہیں. جو نیچے والے ہوتے ہیں نا چمچے، ان کو زیادہ کیڑا ہوتا ہے. لہذا ان اکابرین کی آپس میں اتنی محبت اور تعلق تھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جیل جانا ہو، کراچی جیل میں ہی تھے حضرت، تو مولانا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آہ میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے مولوی حسین سے کتنی محبت ہے، اور حضرت نے بہت دعائیں مانگی. اور بعض نادان ان کو اختلاف اور بنا کر کے ایسے پیش کرتے ہیں، یہ اپنی نادانی اور حماقت کی وجہ سے، حالانکہ ان حضرات میں بہت محبت اور تعلق تھا. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا، وہ لوگ جو پاکستان کے حامی تھے، ان لوگ حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے تو ریلوے اسٹیشن پر جب باہر نکلے تو پتا چل گیا تھا کہ حضرت مشہور آتی تھے، بہت بڑے عالم، بڑے اللہ والے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت کے بھی جو حامی ہیں نا، انہوں نے بھی حضرت کو پہچانا نہیں، اتنا تو میں ضرور کہوں گا. انہوں نے حضرت کو ایک سب سیاستدان اور لیڈر پیش کیا کہ یہ سیاستدان اور لیڈر ہے، حالانکہ حضرت بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے، صاحب نسبت بزرگ تھے. اس چیز کو حضرت کی انہوں نے چھپا دیا، بس سیاست اور لیڈری میں کو چمکا کے رکھا. باقی جو حضرت کی اصل چیز تھی، سنت پر عمل کرنا، تعلق مارنا، یعنی حضرت کی مقبولیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. ایک بات تو یہ، اس سے پہلے تقریباً 30 بار حضرت نے مدینہ شریف میں درس حدیث دیا، مسجد نبوی میں روزہ مبارک کے سامنے. اور ایک مرتبہ جب روزہ مبارک پر حاضری دی تو چونکہ حضرت بھی سید ہیں تو آپ بہت ہی درد بھرے دل سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں تڑپتے ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکل آیا، اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی اس وقت مان پڑ گئی اور آپ نے اس کا بوسا لیا. یہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اس سے اندازہ کرے حضرت کے عند اللہ مقبولیت کا کیا عالم تھا. ایسا ہی واقعہ سید کبیر احمد صاحب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے، یہ واقعہ ان کا بھی ہے کہ وہ بھی چونکہ سید زادے ہیں، آپ رسول کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کر جو ہے بہت ہی تڑپتے ہوئے دل سے اشعار پڑھے کہ میں آپ کی محبت میں بے چین اور بےتاب ہوں کہ آپ کی کیسے زیارت ہو. دادا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک روزہ مبارک سے باہر آ گیا، اتنا روشن کہ سورج روشن تھا اور سورج کی روشنی مانگ پڑ گئی، ہزاروں آدمیوں نے یہ منظر دیکھا اور انہوں نے بےتاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسا دیا. اور جب اس سے فارغ ہوئے تو دل میں آئے کہ ہائے کہ مجھے یہ نعمت، اتنی تواضع ان اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ کیا ہوا کہ روضہ مبارک کے جو باہر دروازہ ہے وہاں لیٹ گئے تاکہ لوگ میرے اوپر سے چلے، اپنا علاج کیا کہ میرے اندر عجب اور تکبر نہ آ جائے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا اس واقعے کے بعد کہ حضرت جس وقت سید صاحب رحمت، سید کبیر احمد صاحب رفاعی رحمت اللہ علیہ، جن کے سب 80,000 تو خلافہ تھے، مریدین کتنے ہوں گے؟ اور ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت مرید کی نظر میں شیخ کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کیا مرید کی نظر میں شیخ قطب ہے؟ فرمایا کہ مرید کی نظر میں شیخ قطب سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے. پھر پوچھا کہ حضرت کیا آپ، کیا شیخ غوث ہے؟ فرمایا کہ شیخ کا مقام غوث سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے اس کی نظر میں. تو کسی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جب یہ معاملہ ہوا، سید کبیر احمد صاحب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا جس پر انہوں نے بوسا لیا، آپ وہاں پر کھڑے تھے؟ کہاں ہے یہ منظر میں نے بھی دیکھا. کہا حضرت آپ کو رشک نہیں آیا؟ رونے لگے وہ بزرگ، روتے فرمایا ارے ہماری کیا بات کرتے ہو، آسمان پر اس وقت فرشتے بھی رشک کر رہے تھے. پھر پوچھا کہ حضرت یہ جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ جو علاج کیا، یہ جو لیٹ گئے کہ لوگ میرے مجھ کو روندتے ہوئے جائیں، میرے اوپر سے جائیں، حضرت یہ کیا ہے؟ کیا آپ بھی اوپر سے گئے تھے؟ تو رونے لگے اور تان کو ہاتھ پکڑ کر رکھ کر فرمایا توبہ توبہ، رے کیا بات کرتے ہو، وہ تو سارے نادان تھے جو حضرت کے اوپر سے چلے گئے، ورنہ اگر ہم حضرت کے اوپر سے چلے جاتے تو ہماری ساری نسبت چھین لی جاتی، وہی درجے مقبول آدمی. کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی شیخ اللہ والا اگر تواضع کرے تو اس کی تواضع کا مقصد نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی سمجھ لے. جیسے ایک دفعہ حضرت قطب العالم مولانا نشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ دو دیہاتی آئے حضرت سے بیعت ہونے کے لیے. حضرت تو اس وقت کیفیت تاریخ تھی لالا, اس کیفیت کے دوران فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اور پھر قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب وہ جو دیہاتی آپس میں تھے وہ کہنے لگے, او لو جی ہم تو ان سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے, یہ تو کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان سے بیعت ہونے کا کیا فائدہ, اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ سب پتا چلا, روتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ فرمانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہی تو سب کچھ ہونے کی دلیل تھی. اپنے کو مٹانا اور تواضع کرنا یہی تو سب کچھ ہونے کی دلیل تھی. اس لیے حکیم الامت ثانی نے پھر فرمایا کہ شیخ کو چاہیے مرید کی مریدین کے سامنے توازو نہ کرے, یہ مرید بے وقوف ہوتا ہے, اس کی توازو مرید کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے. وہ اپنی نادانی سے اور حماقت سے سمجھتا ہے کہ واقعی یہ تو ایسے ہیں, در حقیقت وہ نہیں ہے. وہ جس مقام فنائیت پر ہوتا ہے اور عبدیت کے جس مقام پر ہوتا ہے اس مقام سے شیخ یہ بات عرض کر رہا ہوتا ہے, ارشاد اس کا اس مقام سے ہوتا ہے. اب رہی بات حکیم الامت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور پھر اس بات پر انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قسم انہوں نے اس بات پر نہیں کھائی جو ان کو مقام حاصل تھا, اس بات پر قسم نہیں کھائی, بلکہ قسم اس بات پر کھائی چونکہ اللہ تعالی کے قرب کے مقامات غیر محدود ہیں, تو جو مقام حاصل تھے اس پر قسم نہیں کھائی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو لا محدود اور غیر محدود مقامات کو دیکھا تو اس کو سوچ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم خدا کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں. جیسے ایک آدمی 100 سیڑھیاں چڑھنی ہو, یہ سیڑھی پر چڑھا تو نیچے سے ایک آدمی اس کو کہہ رہا ہے یار تم تو کتنی بلندی پر ہو, تو کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں تو کچھ بھی بلندی پر نہیں ہوں, کیونکہ وہ اپنے سے آگے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے جو 70ویں سیڑھی پر ہے, تو اس کے سامنے کیا بولے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اصل میں وہ نظر جس ایک مقام پر تھے اس حساب سے یہ بات نہیں فرمائی حضرت نے, بلکہ اس حساب سے فرمائی کہ جو مقام آگے دیکھ رہے تھے جن مقامات پر آگے نظر تھی ان مقامات کے حساب سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی بات کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اس لیے حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے صوفیہ کی بات کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اس لیے ان کی بات پر جلدی سے کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ ہاں جو کہ بالکل واقعی باطل ہو, حق سے ہٹی بھی ہو تو ہم تو اس کو کہیں گے, لیکن جس بات کی تعویل کی جا سکتی ہو اس کی تعویل کی جائے گی. جیسے منصور کا واقعہ ہے, منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا, منصور بن حسین حلاج رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے, انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ میں اللہ, ان الحق کا نعرہ لگایا, اور اس بات پر حاسدین جو تھے انہوں نے خلیفہ وقت کو بتا دیا. اب علماء وغیرہ بیٹھے جو حاسدین تھے انہوں نے کہا کہ بس فیصلہ ہے کہ جو شخص اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی تو سزا پھانسی. لگا ہوا یہی فیصلہ کہ پھانسی دے دی گئی, لیکن عجیب معاملہ ہوا کہ جس وقت ان کو پھانسی دی گئی اور ان کو سزا دی گئی, گردن اڑائی گئی, تو ان کے جسم کے خون کا ایک قطرہ جو ہے دریا میں گر رہا تھا اور ہر قطرے سے ان الحق کی آواز آ رہی, ایک ایک خون کا قطرہ پکارتا ہوا جا رہا تھا ان الحق. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ, اب ان کے لیے دو باتیں ہوئی, ایک تو یہ واقعہ جو مرنے کے بعد ہوا یہ بتاتا ہے وہ حق پر تھے, لیکن دوسرا کا اس کا مطلب حق پر تھے, صحابی تو بڑے آدمی تھے لیکن انہوں نے حلق ان الحق کا نعرہ لگایا. ابھی کچھ اس میں اشکال کچھ سوالات ہیں. پہلی بات تو ایک بات یاد رکھے, جب اس طرح کا کوئی آدمی ایسی بات کرے تو اگر وہ شخص شریعت و سنت کا پابند ہو تو اس شخص کی اس شخص کی پر زبان نہ اٹھائے، ضرور اس کی کوئی وجہ ہوگی. اب کوئی بات عرض کی تو تاویل کی جائے گی، اس کی تاویل کی جائے گی، لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ ایسے شخص کی تقلید جائز نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھے، اس بات کو تو بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا آدمی جو مغلوب الحال ہو، ایسے شخص کو مغلوب الحال بولتے ہیں، جو اپنے حال سے مغلوب ہو گیا، ایسے شخص کی تقلید اور اس کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو مسئلہ یاد رکھے. دادا حسین بن منصور کی عصمت سرانگوں پر، لیکن ان کی تقلید اور ان کی باتوں کی اتباع جائز نہیں ہے. لہذا ایسے لوگ ہوں جو مغلوب الحال نہیں بلکہ غالب الحال ہوں، اپنے حال پر غالب ہوں. اب رہی بات کہ وہ بات کیا ہے کہ ان الحق کیوں فرمایا، تو اس کی بات میرے شیخ اور مرشد نے فرمائی کہ سمجھائے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان الحق جو فرمایا، دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ان کو عطا ہوئی تھی، اس تجلی میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ان الحق، تو اس کا لذت اور مزہ اتنا ملا کہ اس بات کو دہراتے تھے. اس کو میرے مرشد نے اس طرح سے فرمایا، دیکھو سمجھایا کہ فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی، ایک شخص کو، اس کا ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبوب اس کو کہے تم الو ہو، اور بلکہ یوں کہے کہ کہو میں الو ہوں، اب وہ کیا کرے گا، ہر بات میں یہی دہرائے گا میں الو ہوں، میں الو ہوں، میں الو ہوں، میں الو ہوں، تو کیا کرے گا، در حقیقت وہ اس کی لذت اور مزہ لے رہا ہے. وہ یہ تھوڑی جائے گا کہ جائے گا الو، ہر شخص اس کو الو کہنا شروع کرے، وہ کیا ہے، اپنے محبوب کی بات کا مزہ لے رہا ہے اور اس کی بات کی لذت لے رہا ہے، تو اس لذت کی وجہ سے وہ اس کو دہراتا رہے گا. لذا اسی لیے جو ان الحق فرمایا، دراصل وہ جو اپنے محبوب سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس تجلی میں ان الحق کا، تو اس کی وہ لذت اور مزہ لیتے تھے کہ ان الحق ان الحق ان الحق فرماتے تھے. بس یہ بات تھی کہ اصل میں وہ اس بات کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیخ عبدالحق ردولوی رحمتہ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے اکابرین میں سے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے، وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ استغراق کا عجیب عالم تھا کہ ہر وقت مستغرق رہتے تھے، خبر ہی نہیں کہ میں ہوں کہاں. لیکن عالم یہ تھا کہ اس عالم میں بھی 30 سال جو جامع مسجد میں نماز پڑھی، ایک نماز جماعت سے فوت نہیں ہوئی، ایک نماز. مستغرق ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ شلوار ادھر قمیض ادھر، نہ سنت کا ہوش، نہ نماز کا ہوش، نہ کسی چیز کا ہوش، اس کی استغراق کے یہ معنی نہیں ہے، یہ استغراق معتبر نہیں ہے میرے دوست. لہذا عالم یہ تھا کہ جی باوجود استغراق کا عالم، کہ میرے مرشد فرماتے ایک دفعہ گزر رہے تھے راستے سے، دریا دیکھا، میں اللہ اکبر دریا، بھائی یہاں تو بڑے مزے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، رہ گئے 2 سال رہے وہاں پر. 2 سال کے بعد ہوش آیا کہ میں کہاں، ارے ردولے کے اندر دریا کہاں سے بہنے لگا. خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ردولہ میں دریا کہاں سے آیا، آپ گزر رہے تھے اس طرح. میں اچھا اللہ اکبر، گھر سے اتنے دور اتنی دیر تک دور رہنا یہ اچھی بات نہیں، تو میں چلو ردولے چلو اور گھر چلو. ایسا استغراق کا عالم، لیکن اس کے باوجود ایک جماعت کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. اصل استغراق یہ معتبر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منصور بچہ تھا، منصور بچہ ہوا، منصور بیچارہ بچہ تھا، ایک قطرہ پی کر بہہ گیا. یہاں مردان خدا بیٹھے کہ سمندر کے سمندر پی گئے اور ڈکار بھی نہیں لیتے. اور حضرت مولانا شاہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی، فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے کہ منصور نے اصل میں شادی نہیں کی، اگر وہ شادی کر لیتے نا تو پھر کبھی ان الحق کا نعرہ نہ لگاتے. ایک بچہ آتا، ابا ٹافی دے، دوسرا کہتا ابا ابھی تک آپ نے مدرسے کی اسکول کی فیس نہیں جمع کرائی. کبھی بیٹی آتی کہ ابا داماد نے پٹائی لگا دی ہے، کبھی ایک کسی کو ٹائفائڈ، کسی کو نزلہ، کسی کو بخار. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اڑ ہی نہ پاتے، زمین پر ہی رہتے، اور جب زمین پر رہتے ہیں تو ان الحق کا نعرہ نہ لگاتے. اس لیے فرمایا جو سنت پر عمل کرنا، اس لیے سنتوں کو نہ چھوڑے، سنت پر عمل کرے. اس لیے نکاح کی سنت میں ایک بہت بڑا راز صوفیوں مولویوں کے لیے ہے کہ وہ جو پرواز اونچی اڑتے نا، وہ بیوی اتار، بیوی اور بچے پاؤں پکڑ کے اتار لیتے کہ ابا کہاں جا رہے ہو، میاں جی کہاں جا رہے ہو، تم تو عالم لاہوت میں جا رہے ہو، یہاں آٹا کون لے کر آئے گا.
لہذا وہ جو پرواز اونچی اڑنے لگتی ہے فوراً نیچے اتار لیتے ہیں. جس سے یہ ہوتا ہے ان کے نیچے اترنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو زمین والے ہیں پھر ان کو دین کا نفع اور فائدہ ہو جاتا ہے. ورنہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ والے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنا قرب اور جو مقام کی لذت عطا فرماتے ہیں اور جو عروج اور بلندی عطا فرماتے ہیں اگر یہ اس مقام پر چلے جائیں تو ان کی ہوا بھی نہ لگے. لیکن یہ جو ان کا نزول ہوتا ہے, جو ان کا نزول یعنی نیچے اترنا ہوتا ہے, وہ جو سنت کی برکت سے اور جو سنت کی راز زندگی ہے اس کی وجہ سے, تو اس نزول سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زمین پر ہیں تو زمین والے ان کے جہاز پر بیٹھ جاتے ہیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ورنہ اگر شیخ ہر وقت عالم عروج میں رہے تو ایسے شیخ سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. وہ خود تو اونچا اڑتا رہے گا لیکن ایسے شیخ سے نفع کسی کو نہیں ہوگا. اسی شیخ سے فائدہ ہوتا ہے جو عروج کے بعد نزول بھی کرتا ہو. لیکن ہاں اس شیخ کے سے فائدہ ضروری ہے کہ پتا چلا کبھی اڑے ہی نہیں. ایسا نہیں ہو کہ کبھی اڑے ہی نہیں, وہ کبھی عروج ملا ہی نہیں, تو ایسے شیخ سے بھی نفع نہیں ہوگا. ہاں وہ نزول معتبر ہے جو بادل عروج ہو, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو متعلقین اور مسترشدین وغیرہ ہیں وہ جو ہے نفع, اور شاگرد اور مریدین وہ جو ہے نفع اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ورنہ اگر وہ اپنے اس قرب کے مقام پر رہے تو میرے دوستوں ان کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں. حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ, حضرت یعقوب صاحب نانوتوی کتنے بڑے آدمی تھے, حکیم الامت کے استاد, حضرت نے کوئی بات پوچھی قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے, حضرت نے اس پر تقریر کی, اس کا جواب دیا, تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میرا یہ عالم نہ مجھے الفاظ سمجھ میں آیا نہ مضمون سمجھ میں آیا. میں نے عرض کیا حضرت کچھ نزول فرمائیے. جب حضرت نے نزول کیا تو پھر فرمایا کچھ الفاظ میں کچھ کچھ سمجھ میں آئے لیکن مضمون پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے درخواست پیش کی کہ حضرت اور نزول فرمائیے. تو فرمایا کہ اس کے بعد نزول ہوا تو الفاظ میں سمجھ میں آئے, کچھ کچھ مضمون تھا لیکن اس مضمون میں ابھی بھی مشکلات تھی. میں نے عرض کیا حضرت اور نزول فرمائیے, کچھ اور آسان فرمائیے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی اس وقت یہ ہو نہیں سکتا, جاؤ بعد میں پوچھنا. تو ایسے ایسے ناکامرین کا حال ہے. اس نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو مغلوب الحال ہو ان لوگوں کی اتباع اور تقلید جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, اتباع اور تقلید کس کی کرے؟ جو غالب الحال ہو, جو اپنے حال پر غالب ہو. گزر گئی جو گزرنا تھی قیامت دل پہ پھر بھی مگر, گزر گئی جو گزرنا تھی قیامت دل پہ پھر بھی مگر, جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. ایسا مقام ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اتباع یہ درست نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستوں ادب یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے رومی رحمۃ اللہ نے اس کی درخواست کی کہ اللہ میں ادب آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں. لہٰذا آپ ادب اور بے ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اور مہربانی سے محروم رہتا ہے. یہاں تک کہ بے ادبی میرے دوستوں, یہ بے ادبی جو اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے, ایک شخص نے آپ کے خلاف جھوٹی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. اب انسان بشر ہے, صحابی ہے, بڑے درجے کے صحابی کہ جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں, میرے ان جیسا کوئی ماموں ہو تو لے کے آؤ. اور فرمایا بدر کے موقع پر ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ, اپنا تیر عطا فرمایا ترکش سے نکال کر, اور فرمایا ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا, فدا کا بھی وہ امی, میرے ماں باپ تجھ پر نثار ہو. اب آپ بتائیے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو صحابہ کے لیے فرمائی, ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک ان کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے خود فرماتے کنت سادسن فی الاسلام, یہ اسلام میں چھٹے نمبر پر تھے, لیکن ان کے لیے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا بھی وہ امی, کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. یہ نبی نے فرمایا امتی کے لیے, اور فرمایا کہ اللہ مسد صحا, کہ اللہ ان کا نشانہ بالکل درست فرما, واجب دعوت ہوں اور ان کی دعوت کو قبول فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. لہذا نشانہ ایسا آپ نے فرمایا تو انہوں نے نشانہ لے کر ایک مشرق کو مارا, اس کی پیشانی پر لگا, وہ تڑ کے گرا, اس کی لنگی کھل گئی, ننگا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ ہنس پڑے. فتح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. خوشی ایسی ہوئی، ایسا نشانہ تھا ان کا. اور دعوت دعا کی قبول کا یہ عالم تھا کہ مستجاب الدعوات صحابہ میں مشہور تھے، صحابہ ان سے دعائیں کرواتے تھے. تو وہ جب گورنر تھے تو جب شکایت کی تو آپ کو ناراض ہوئے، انسان بد دعا دی. ایک تو یہ ان کے فطرے میں مبتلا ہو اور طویل عمر ہو اور کوڑ کا مرض ہو جائے. لہٰذا وہ شخص گلی کچوں میں گھومتا تھا، پورے جسم میں اس کے کیڑے، بڈھا اتنا کہ پلکے لٹک گئی تھی، اتنا بڈھا ہو گیا اور فتنے میں مبتلا گیا. ایسے پلکے اٹھا اٹھا کر راہ چلتی عورتوں کو ایسے گھر میں پورا کرتا تھا، حالانکہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن پلکے اٹھا اٹھا کر ایسے گھومتا تھا، ایسے فتنے میں مبتلا، اور روتا تھا کہ ہائے ہے مجھے اس صحابی کی بد دعا لگ گئی. اس نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھاؤ. کہتے ہیں مثل مشہور ہے، مارونی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ کیا کہ ہاتھی کو چھیڑو، ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو. یہ مثل مشہور ہے، ہاتھی کو چھیڑو، ہاتھی کے بچے کو چھیڑو. خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا، دیکھیے انسان کفر ہے، شکر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کو مشرک کو بھی روٹی دیتے. لیکن مارومی فرماتے ہیں اس قوم میں خدا رسوا نہ کر، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں فرماتا. تا دلے بصاحب دلے نامش پذر، جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کے دل کو نہیں دکھاتا. لہٰذا جن قوموں پر عذاب آیا، یہ عذاب کفر و شکر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان انبیاء علیہ السلام کو ستانے کی وجہ سے آیا. لہٰذا کفر و شرک تو کرنے والے اب بھی موجود ہیں، لیکن ستانے کی وجہ سے یہ عذاب آتا. یہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے کہ اللہ والوں کا دل نہ دکھاؤ. تو وہ جو مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کو چھیڑو، ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو، اس پر مارومی نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص تھا، کچھ لوگ تھے سفر پر جا رہے تھے، تو وہاں ایک بزرگ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. جب وہ اگلے دن سفر پر جانے لگے تو فرمایا بزرگ نے کہ رکو بھائی، کچھ بھی ہو جائے ہاتھی کو یا اس کے بچے کو نہ کھانا. انہوں نے دل میں سوچا کہ آپس نکلے تو انہیں دل میں سوچا لو جی ہاتھی تو کھانا حرام ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے. یہ بزرگ نے بات کی، اچھی بات کی کہ ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا. معروف ہی فرماتے اب وہ خیر چلے. اب رستے میں جنگلوں کا زمانہ تھا، ہائی وے وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، رستہ بھٹک گئے. اب ایک دو دن جو زیادہ رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب بھوک سے نڈھال، پریشان، پیاس، اتنے میں کہ ہاتھی کا بچہ گزر رہا تھا. اب انہوں نے کہا یار دیکھو اس کو لو، اب کچھ اور تو جانور مل نہیں رہا کوئی کھانے کا، اس کو مارتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. اس وقت تو حالت اضطراری ہے اور ہے تو ایسے وقت میں تو کھانا جائز ہے. تو آپس بات کرنے میں بھائی ان بزرگ نے فرمایا تھا دیکھو ہاتھی کا بچہ مت کھانا. یار دیکھو وہ تو انہوں نے کہا ہوگا لیکن اس وقت تو حالت اضطراری ہے، تو موت نظر آ رہی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ سمجھائے بھی لیکن مانے نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کو کھا لیا. ایک شخص نے اس میں سے نہیں کھایا. اب ادھر جو اس کا ماں ہنسنی تھی اور ہاتھی باپ، وہ پریشان اپنے بچے کو تلاش کر رہے ہیں. میری گم گشتگی پر میری منزل پریشان ہے، میری گم گشتگی پر میری منزل پریشان ہے. اب وہ ہاتھی اب تلاش کر رہے ہیں، ہنسنی ماں. اب دیکھا کہ ادھر اس کو کچھ ہڈیاں وغیرہ نظر آئی. اب سمجھ گئی دیکھو میرا بچہ، ادھر کچھ لوگ سو رہے ہیں اور وہ کھا پی کے پیٹ بھرا تو بالکل غافل سو گئے. اب وہ ہنسنی آئی اور ایک ایک ہاتھی کا آ کر منہ سونگا، بس اس نے منہ سونگا اور ٹانگ پر پاؤں رکھا. میرے شیر فرماتے ہیں ایک ٹانگ سے سون سے دوسری ٹانگ پڑی اور دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے. تمام کے ساتھ ہی حشر کیا. صرف وہ جو ایک شخص تھا کہ جس نے نہیں کھایا تھا، اس نے کہا میں کچھ بھی ہو جاؤں اس اللہ والے کی بات کو نہیں وہ چھوڑوں گا، سب اس کو اس نے چھوڑ دیا، باقی سب کو مار دیا. اس پر مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو ہاتھی کو چھیڑو، ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو. یہ مسل ہے نا، لہٰذا وہ یہ مسل اس لیے کہ یعنی ہاتھی کو کہو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. لہٰذا انسان کو اگر کوئی ستا ہے، ہمارا بھی ایک مزاج ہے، اگر ہم کو کوئی کچھ کہے ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہماری اولاد یا بچے کو کچھ کہے سب سے فوراً غصہ آتا ہے. لہٰذا اس لیے فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ کا انسان کفر اور شرک کرے، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بھی روٹی دے رہے ہوتے ہیں اور نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقبولین کو جب انسان ستاتا ہے اور ان پر زبان درازی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے اور غیبتیں کرتا ہے، تانے وغیرہ، یہ کچھ، پھر یہ چیز اس کے لیے اگر توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، پھر یہ چیز اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنتی ہے. اور میرے دوستو یاد رکھنا، دین والوں کی بے ادبی، ان کی غیبتوں کا جو سب سے بڑا وبال ہے، وہ وبال یہ ہے کہ اولادوں میں سے دین ختم ہو جاتا ہے، نسلوں میں سے دین ختم ہو جاتا ہے. اس شخص کے ساتھ جو گزرے تو گزرے، لیکن نسلوں سے دین ختم ہو جاتا ہے اس بات. اور اگر اپنی خاندان اور نسلوں کے اندر ہم لوگوں کو دین باقی کر رکھنا ہے تو دین کے خادموں، علماء، اللہ والوں کی خدمت کریں. تو اگر ہمارے ظاہر میں کمی بھی نظر آئے گی، لیکن انشاءاللہ ہمارے خاندان میں، ہماری نسل کے اندر دین ضرور آئے گا اور رہے گا. یہ بہت گر کی بات میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تمہاری اولاد عالم بنے تو علماء کی خدمت کرو، اگر چاہتے تمہاری اولاد حافظ بنے حافظوں کی خدمت کرو، اور چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد دین کی خدمت میں لگے تو اللہ والوں کی خدمت.